أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تسألون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألقي عصاك فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وإنك شروع کرنا ساتویں کا تھا، ساتویں آیت تو وہ ہے، واقعی نہ وہ چھٹی ہے، نمبر غلط لگا ہو تو دیکھیں، ساتویں کے سامنے لگا ہوا ہے، نہیں یہ نمبر غلط جگہ لگا ہوا ہے، یہاں ہونا چاہیے تھا، سات ساتویں ہے، تو غلط لگا ہوا ہے نا، جس سے میں کہہ رہا ہوں نہیں ساتویں سے شروع کرنا تھا، یہ ساتویں کہہ رہے تھے نا، اس لیے میں بات کر رہا ہوں، پھر نمبر ٹھیک لگے ہوئے ہیں، کہاں غلط گیا تھا. اس قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا، اہل سے مراد آپ کی اہلیہ مبارکہ اور جو بھی ساتھ اگر تھے کوئی بچے بھی، انی آنست نارا، میں آگ سی دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، آنست جیسے مجھے لگتا ہے جیسے کوئی آگ ہے. ساتھ ہی کو منہا بخبر، میں اس میں سے کوئی جلتا ہوا انگارہ لے کے آؤں گا تمہارے پاس. اور آتی تم بے شہاب نہ بے خبر، میں اس آگ سے کوئی خبر تمہارے لیے لے کے آتا ہوں. خبر سے مراد ہے وہ لوگ جو آگ تاپ رہے ہوں گے، ہم بیٹھے ہوں گے، ان سے رستے کا پتہ کروں گا اور کوئی مفید معلومات حاصل ہو جائیں گی. اور آتی تم بے شہاب، یا میں کوئی انگارہ لے کے آؤں گا خبر جو روشن ہو، آگ والا آگ جلتا ہوا انگارہ کہنا چاہیے. لعلکم تسألون، تاکہ تم اس سے ہاتھ تاپو یا آگ سینکو. آگ سینکنا سے تو نہیں ہوتا سر، تاپنا تو ہے سینکنا بھی ہے، مگر ہاتھ تاپنا تو ہے. ویسے کون سا محاورہ جی، آگ لے کے آؤں تاکہ تم اپنے آپ کو سینکو. زمین محاورے کی بات کر رہا ہوں، ہاتھ تاپو کہہ سکتے ہیں، ہاتھ تاپنے صرف ہاتھ ہی مراد نہیں ہوا کرتے، بلکہ سارے بدن کے لیے گرمی حاصل کرنا ہے. فلما جاہا نودیا امبور کا من فنار و من ہولہا سبحان اللہ رب العالمین. پس جب وہ اس کے پاس آیا، اس جگہ پہ پہنچا جہاں اس نے جلتی ہوئی آگ کا نظارہ دیکھا تھا، نودیا اسے پکارا گیا، ام بورے کا من کنارے، کہ جو آگ میں ہے وہ برکت دیا گیا ہے، وہ من ہولہا، اور جو اس کے گرد و پیش ہے وہ بھی برکت دیا گیا ہے. سبحان اللہ رب العالمین، اور تمام جہانوں کا رب اللہ ہر برائی ہر عیب سے پاک ہے. اس آیت کا ترجمہ کرنے میں بہت سے جو عظمۂ گزشتہ کے علماء ہیں انہوں نے غلطی کھائی ہے. کیونکہ اس کے معنی بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یقیناً میں اللہ ہوں جو بہت غالب بزرگی والا اور حکمت والا ہے۔ اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی ہی بات کی تشریح ہے کہ آگ میں کیا ہے، اور وہ ہے خدا۔ اللہ بول رہا ہے ساتھ سے، یہ جو تشریح ہے یہ امام راضی نے بھی اپنے حوالے سے نہیں دوسرے علماء کے حوالے سے لکھی ہے کہ اس بات کا قائل اس آگ میں تھا جس نے آواز دی تھی کہ میں ہوں اللہ۔ اس کی بہت سی توجیحات بھی کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ کا نور بھی کہہ دیا گیا اس کو، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ یہ طرز بیان خود بتا رہی ہے کہ اس کا معنی اللہ ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ نوزیہ امبورے کا من پھر نہ آ رہے، جو بھی آگ میں ہے اس کو برکت دی گئی ہے، اللہ کو کس نے برکت دی ہے؟ اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ من ہو لہا، اور جو اس کے جز ہے اسے بھی برکت دی گئی ہے، اور پھر ساتھ یہ بیان کر دینا کہ سبحان اللہ رب العالمین، اللہ تو سارے جہانوں کا رب ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، وہ کیسے آگ میں ہو سکتا ہے اور پھر اسے وہاں برکت کسی اور نے دے دی ہو؟ اس لیے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہاں آگ میں ہونے سے مراد کوئی ایسا وجود یعنی خالق کا وجود ہے بلکہ کوئی مخلوق ہے۔ اب وہ مخلوق وہاں کوئی جن کو کھا نہیں۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ فرشتہ ہے، آگ میں کون ہے؟ وہ فرشتہ ہے، لیکن بولا فرشتہ نہیں تھے۔ فرشتہ اگر آگ میں رکھا جاتا، یعنی ایسی آگ میں جو فرشتوں کو جلاتی نہیں، تو پھر فرشتہ بولتا میں ہوں جبرائیل یا فلاں فرشتہ، اس کی وجہ آواز آتی ہے میں ہوں اللہ۔ تو آگ میں فرشتہ بھی نہیں ہے، اور آگ سے مراد وہ تاپنے والی آگ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ درخت کے کونے پر لگی ہوئی ہے، درخت نہیں جل جاتا اس سے، سارا درخت بھڑک رکھنا چاہیے تھا۔ اور حضرت موسیٰ وہ آگ لے کر واپس بھی نہیں جاتے، وعدہ کر کے آئے ہیں کہ میں لے کے آؤں گا، تو ایسی کوئی بات ہوتی ہی نہیں وہاں کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ کہ بہت اچھا اللہ میاں آپ سے باتیں ہو گئیں، اب میری بیوی انتظار کرے، میں تھوڑی سی آگ لے جاؤں اس کے لیے۔ تو وہ آگ وہ ہے ہی نہیں جو لوگ عموماً سمجھ رہے ہیں۔ یہ طرز بیان ایسی ہے کہ اس شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی ظاہری آگ وہاں نہیں جل رہی تھی۔ اس کے اس شجر کے ایک کونے پر آگ کا ہونا، مراد یہ ہے کہ انسانی شجر جس کو خدا نے ترقی دی تھی، جو کلمہ طیبہ کا شجر ہے، حضرت موسیٰ ابھی اس کے اوپر پوری طرح حاضر نہیں ہو سکتے تھے، اس کا محض ایک حصہ تھا جو ان کو عطا ہو سکتا تھا۔ اور من سے نار سے مراد اللہ کا نبی ہے، وہ جو اللہ کی شریعت کی آگ میں، اور یہاں نور نہیں فرمایا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نور کا محاورہ بن کر ابھرا ہے، یہاں آگ کا لفظ ہے جو شریعت کی ابتدائی حالتوں کا نام تھا، اور دوسرے معنی ہیں اللہ کی محبت کی آگ۔ بس اے موسیٰ، یہ جو آگ تو دیکھ رہا ہے یہ میری محبت کی آگ کا مظہر ہے، یہ معنی کرنا پڑے گا، اور جو اس محبت کی آگ میں جل رہا ہو وہ بھی برکت دیا گیا ہے، اور جو اس کے گرد و پیش ہو وہ بھی برکت دیا گیا ہے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جو فرمایا والذین معہ، تو یہ وہ معہ والا مضمون ہے کہ فی بیوت اذن، وہ جو بیوت ہیں ارد گرد کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد، وہ ماحولہ یا من ہولا ہو والی بات ہے، ان بیوت کے رہنے والے ہیں جو آگے قرآن کریم خود بیان فرما رہا ہے، جو اصل برکت پانے والے ہیں اور نور بننے والے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت دکھائی گئی ہے، ان کی نبوت کا مرتبہ اور مقام دکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تجھے بھی برکت دی جانی ہے اور جو تیرے گرد ہے وہ بھی برکت پائے گا. یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم, اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں العزیز الحکیم, جو بہت غالب اور بزرگی والا اور حکمت والا ہے. اس کلام میں اور بائبل کے کلام میں ایک بہت نمایاں فرق ہے. بائبل نے جو موجودہ بجلی کی صورت میں محفوظ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنا کوئی نام اس کو بتایا نہیں تھا, اے وہ جو تو ہے. چنانچہ اس بات پر بہت عیسائی علماء نے اپنی کامنٹریز میں بحثیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس یہ بتایا تو بتاتا تھا موسیٰ کو کہ میں کوئی چیز ہوں, اور موسیٰ پوچھتے گئے تھے اے وہ جو وہ کیا چیز ہے. تو یہ سب قصے ہیں, یہ ہے اصل پاکیزہ کلام جو خدا تعالیٰ کو زیب دیتا ہے اور خدا ہی کی طرف سے اترا ہے. پہلا تعارف خدا نے اپنا فرمایا ہے, یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم, یعنی جب آگ کا کی حقیقت کھول دی گئی کہ ظاہری آگ نہیں ہے, پھر فرمایا میں ہوں اللہ جو بہت غالب اور بزرگی والا ہے اور بہت حکمت والا ہے. اب حکم ہوا ہے والقعۃ طاق, بس نبوت شروع ہو جاتی ہے یہاں سے. تو اپنا سوٹا پھینک. اب اس کے درمیان نبی کا مقرر کیا جانا مذکور نہیں ہے, مگر پرانے زمانے میں دور کے واقعات کو اللہ تعالیٰ اتنا تفصیل سے بیان نہیں فرمایا کرتا, کچھ تھوڑا بہت عقل سے استنباط کے لیے چھوڑ دیتا ہے. یعنی وہ واقعات جو اتنے ظاہر و باہر ہوں کہ انسانی عقل بغیر کسی الفاظ کے سہارے کے وہاں خود پہنچ سکتی ہو, وہاں قرآن کریم مختصر کلامی سے کام لیتا ہے, اختصار سے کام لیتا ہے. تو یہ صرف فوراً یہ بات نہیں ہوگی کہ آگ بتائی گئی, حضرت موسیٰ کو کچھ سمجھایا گیا ہوگا, بتایا گیا ہو کہ میں تجھے اپنے لیے چن رہا ہوں, کیونکہ بعض دوسری جگہ آیات میں یہ چننے کا جو مضمون ہے یہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کے تعلق میں بیان ہوا ہے. بس اس حکم کے بغیر چھوٹے کا پھینک کے سام بنانا کہ وہ نمائندہ بن چکے ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے. بس یہ ساری ان کہی کہانی اس مضمون میں داخل ہے.
چھوٹے
کے بعد میں آئے گا نا, میں نبوت کے عطا ہونے کی بات کر رہا ہوں. چھوٹے کے پھینکنے اور نبوت کے عطا ہونے کے درمیان اور آگ کے دیکھنے کے درمیان یہاں نبوت کے عطا ہونے کا ذکر نہیں ہے, مگر میں نے چونکہ آگ ہی کی تعریف نبوت کی ہے اور یہی موضوع معلوم ہوتی ہے, اس موقع میں اس محل پر اس کی تفسیر نبوت کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی. موسیٰ تو جو اس آگ میں یعنی نبوت کی آگ میں ڈالا گیا ہے تو بھی برکت دیا گیا ہے اور جو تیرے گرد ہوتے اسے وہ بھی برکت دیا گیا ہے. اس مفہوم کو خدا تعالیٰ نے اور طرح سے بھی حضرت موسیٰ پر واضح فرما دیا ہوگا, اگر نہ فرمایا ہو تو سوٹے کا مضمون بے تعلق ہو جاتا ہے, کیونکہ اسا جو ہے وہ علامت ہے آپ کی خدا کی نمائندگی کی, اور علامت ہے اس مقابلے کی جو نبوت کے ساتھ شروع ہوتا ہے. تو نبوت عطا نہ ہو اور مقابلہ شروع ہو جائے یہ بعید قیاس بات ہے. اس لیے قرآن کریم وہاں اختصار سے کام لیتا ہے جہاں عقل کو لازماً صحیح نتیجہ نکالنا چاہیے, اور کوئی ضرورت ہی لازم نہیں کہتا کہ انسان لفظوں کو ڈھونڈے کہ وہ لفظ کہاں ہیں. بس یہ معنی ہیں القیا ساق کے کہ آپ کو نبوت عطا فرما دی جاتی ہے اور خدا اپنا تعارف کرواتا ہے اپنے نام کے ساتھ جو اللہ ہے, عزیز اور حکیم ہونا بیان فرماتا ہے, اور پھر فرماتا ہے کہ اپنا سوٹا پھینک. فلما راہا تہتز کانہا جان ولا مدبرم ولم یعقب, جب اس نے اسے سوٹے کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا گویا وہ سانپ ہے، کانا حجان میں ولہ مدبرم ولم یوقف. اب یہاں بھی سانپ نہیں فرمایا گیا اس کو، حضرت موسیٰ نے دیکھا جیسے گویا وہ سانپ ہے، اجدہا کے طور پر دکھائی نہیں دیا، حرکت کے نتیجے میں آپ نے محسوس کیا کہ گویا وہ سانپ ہے. پیٹ پھیری اور دوڑ پڑے، اٹھ دوڑے، ولم یوقف، اور مڑ کے بھی نہیں دیکھا، ایسا پٹا فٹ دوڑنے کی چیز. اس پر خدا تعالیٰ نے آواز یا موسیٰ لا کر، اے موسیٰ خوف نہ کر، اب دیکھیں ثابت ہو گیا کہ نبی بن چکے تھے. انی لا یخاف لدی المرسلون، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ اپنی طرف سے منسوب نہیں کر رہا، قرآن کریم کھلم کھلا بیان فرما رہا ہے کہ وہ مرسل ہو چکے تھے اس وقت، اور فرمایا میرے حضور میری مائیت میں مرسل ڈرا نہیں کرتے، پر تو میرا مرسل ہے، میری حفاظت میں ہے، تیرے لیے ڈرنے کا ایک مقام کوئی نہیں ہے، مگر ڈرنے کا ایک مقام مرسلین کے لیے بھی ہے، اور وہ یہ ہے الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. اب الا من ظلم میں غیر نبی اگر مراد لیے جائیں تو موقع نہیں ہے، مرسلین کو میرے حضور ڈرنے کا کوئی سوال نہیں، سوائے ایسے نبی کے جس سے کوئی ظلم ہو گیا ہو، جو یہ آواز دے ظلم تو میں نہیں، حضرت ان کے والی یونس والی آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جو ظالمین کا مضمون ہے یہاں نبیوں سے غلطی اور خطا ہونے کا مضمون ہے، خدا کی موجودگی میں خدا سے اس طرح سے نہیں ڈرتے جس طرح سانپوں سے ڈرا جاتا ہے، جس کی ضرورت خدا کی موجودگی میں ان کو تحفظ کا کامل یقین ہوتا ہے، جیسا حضرت موسیٰ نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے، حضرت نے فرمایا ہمارا رب ہمارے ہمارا اللہ ان اللہ مانا ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس مائیت میں غیروں کا خوف نہیں تھا، یہ مراد ہے وہ نبی جو میرے حضور حاضر ہوں وہ غیر کا کوئی خوف نہیں کھاتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مجھ سے کھاتے ہیں مگر اس وقت جب ان سے کوئی ظلم ہو جائے، اور پھر بخشش طلب کرتے ہیں تو میں ان کو بخش دیتا ہوں، اور میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں. یہ وہ مضمون ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ سلسلے کی کڑیوں کی طرح ملتا چلا جا رہا ہے. ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر وہ اپنی بدی کو حسن میں تبدیل کر لیتا ہے. اب بدی کو حسن میں تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ استغفار پہلے سے بہتر حالت میں لے جاتا ہے انسان کو، وہ جو گناہ تھا وہ داغ نہیں رہتا، بلکہ اس گناہ پر جو شرمندگی ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک حسن بن جاتا ہے. فإني غفور رحيم، تو پھر یقیناً میں بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہوں. اب دوسرا نشان نبوت کا یہ ملتا ہے، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈال. جیب سے مراد یہاں یہ جیب نہیں جو پہلو پہ ہوتی ہے، بلکہ گریبان ہے. جیب کا معنی اس جیب میں کا بھی لیا جا سکتا ہے جو بعض دفعہ یہاں رکھی جاتی تھی، ہمارے دیہات میں خدر کی بات کی نیزے نظار اب بھی پہنتے ہیں جن کی جیب یہاں ہوتی ہے، اندر چیز نکالتے ہیں ہاتھ ڈال کے، تو یا تو اسی قسم کی جیب اس زمانے میں بھی رائج ہوگی، یا محض گریبان کو بھی جیب کہا جاتا ہے، تو اپنے گریبان میں یعنی چھاتی کی طرف دل کے قریب اپنے ہاتھ کو نیچا کر دے. تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ ہاتھ نکلے گا تو بغیر نقصان کے بغیر بیماری کے نکلے گا اور سفید ہوگا. यानी हाथ रोशन हो चुका होगा मगर बर्फ वाली सफेदी नहीं होगी बल्कि उसमें रोशनी पाई जाएगी। फिर किससे आयात इला फिरौन व कौमे ही, ये दोनों निशान जिनका जिक्र गुजर चुका है वो उन नौ निशानात में से हैं जो मूसा को ताती हुए थे। बस नबूवत के बाद नबूवत की ताईज में अता होने वाली आयात हैं जिनका जिक्र चल रहा है। और जेब का यहाँ सीने के पास होना ये दूसरी आयात से भी साबित है कि दिल के मकाम पर ही आपने अपने हाथ को रखा है। और ये भी एक निशान है कि तुझसे वही नूर पाएगा जो तेरे दिल से वाबस्ता रहेगा। तो मन हौला का जो मज़मून है वो इससे निकलता है कि तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है और वो मोहब्बत की आग भड़की है जो तेरे दिल में भड़की है, इसलिए तू तो बरकत में है ही, जो भी इससे कुर्ब हासिल करेगा वो भी बरकत पाएगा और उसे भी एक रोशनी अता होगी। फिर तिस्से आयात में इला फिरौन व कौमे ही, ये नौ निशानियां हैं जो फिरौन को दी गई और उसकी कौम को। यहाँ भी बाइबल से एक नहीं बल्कि एक से ज़ायद इख्तलाफात है। बाइबल में नौ की बजाय दस लिखी हुई हैं और कुरान नौ कहता है, लेकिन जो किप्टी कहते हैं ना, कॉप्टिक बाइबल क्रिप्टी कहलाते हैं वो लोग, क्रिप्टी बाइबल जो दरियाफ्त हुई है उसमें नौ लिखा हुआ है। और ये कुरान करीम की ताईज में एक निशान है, लेकिन तहरीफ और तब्दीली उसमें भी है क्योंकि नौ की तफसील में फर्क पड़ गया। वो नौ निशानियां क्या थीं कुरान और बयान फरमाता है और बाइबल में इख्तलाफात हैं। एक तो दस और नौ के दरमियान इख्तलाफ है, बाद पुरानी कुतुब बाइबल की जो वर्सन हैं वो नौ ही बताती हैं, दस नहीं बताती हैं। मगर वो दस नौ थी क्या उनमें भी इख्तलाफ है और दस क्या थी उनमें भी इख्तलाफ है। फलम्मा जात हम आयातुना मुबसिरतन इला फिरौन व इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, यकीनन वो फिरौन और उसकी कौम ये सारे लोग बदकिरदार लोग हैं, ये बदकिरदार थे। फलम्मा जातुम आयातुना, बस जब उनके पास हमारे निशान आए मुबसिरतन जो बसीरत बख्शने वाले थे, आलू हाजा सेर मुबीन, उन्होंने कहा ये तो एक बहुत बड़ा खुला खुला जादू है। वह जहादू बिहा, और उन्होंने उनका इनकार किया। वस्तैकना था अनफुसहुम जुल्म व उलूवा, और ये एक ऐसा दावा है जिसके सबूत के तौर पर सवाए अल्लाह ताला की गवाही की और कुछ नहीं है, या बाज़ औक़ात बाज़ हालात में गवाही खुद ब खुद निकल भी आती है। जहादू बिहा वस्तैकनत हा अनफुसहुम, उन्होंने इनकार किया बावजूद इसके कि उनके दिलों ने उसको यकीन जान लिया था, उस पर यकीन कर लिया था। ऐसे निशानात का इनकार किया जिसके मतलब उनके दिल मान चुके थे कि ये सच्चे निशान हैं, यकीनी हैं। जुल्म वादुवा, ऐसी सूरत में इनकार बहस जुल्म है और दुश्मनी के तौर पर है, इसके सवाल की कोई हकीकत नहीं। इस बात का जो तर्ज़ बयान से लगता है सबूत सवाए खुदा के बयान के और कोई नहीं, क्योंकि दिल मान गए थे। मगर जब आप कुरान करीम से हज़रत मूसा की हकायत पढ़ते हैं तो वहीं ये सबूत भी दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि जब अज़ाब का निशान देखता था फिरौन तो हज़रत मूसा से कहता था दूर कर, अपने रब से दुआ कर, اگر وہ بالکل لغو اور بیہودہ بات سمجھتا تھا تو یہ کیوں کہتا تھا؟ اور پھر وہ دور ہو جاتا تھا. جب دور ہو جاتا تھا تو کچھ دیر کے لیے بنی اسرائیل کے اوپر جو شامت آئی تھی اس میں کچھ کمی آ جاتی تھی. پھر یہ لوگ بھول کر دوبارہ پھر وہی حرکت شروع کر دیتے ہیں. اور یہ انسانی فطرت ہے کہ سزا کے قریب تر سب سے زیادہ اصلاح ہوئی ہوتی ہے. جتنا سزا سے دور ہو جائے, کہتے ہیں دو پہیاں بس بسر گئی ہیں, تو پڑ گئی تھی چلو پھول گئی. یہ خاص محاورہ پنجابی کا انسانی فطرت کو ظاہر کرنے والا ہے کہ کیا ہوا, دو پڑ گئی چلو بھول بھاگ گئی. تو فرعون نے مسلسل یہ دو پہیاں بسر گئی ہیں کہا ہے. عذاب دیکھتا تھا, جانتا تھا کہ خدا کی طرف سے, ورنہ موسا سے کہہ کر اس کو ٹالنے کی دعا نہ کرواتا. اور جب وہ ٹل جاتا تھا تو ٹلنا بھی ایک نشان تھا, کیونکہ اچانک اتنی بڑی بڑی بلاؤں کا جو ملکگیر ہو چکی ہیں ان کا جگہ کو چھوڑ جانا اور پرانے حالات پرامن حالات کا بحال ہو جانا, یہ اپنی ذات میں ایک نشان تھا. تو اس تیکنر تھا کہ دعویٰ اصل میں تو خدا کی گواہی ہے ہی, مگر جس طرح جو خدا تعالیٰ نے جس رنگ میں بیان کیا ہے واقعہ, اس سے فرعون کی طرف سے یہ بات ثابت بھی ہو جاتی ہے. استیقنت ہا انفسوں, ان لوگوں کے دلوں نے یقین کر لیا تھا کہ جو موسیٰ کہتا ہے سچ کہتا ہے اور نشان ضرور ہیں اس کے پاس. فنظر کیف کانا عاقبت المفسدین, بس دیکھ مفسدوں کا انجام کیسا ہوا کرتا ہے, عاقبت ان کا انجام. یہاں تک تلاوت کی تھی, آگے ہے نا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, اور اس کے بعد حضرت داؤد اور سلیمان کی بات شروع ہو جاتی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, پھر ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم عطا فرمایا. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ, اور دونوں نے کہا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت بخشی, علی کثیر من عبادہ, اپنے اکثر بندوں پر جو مومن ہیں. من عبادہ المومنین, اپنے اکثر یا مومن بندوں میں سے اکثر پر ہمیں فضیلت بخشی. جو یہ بتائیں اکثر پر فضیلت کیا ہے؟ کیا نبی کو اپنی امت پر کلی فضیلت نہیں ہوتی؟ یہاں یہ فرمایا گیا اکثر من المومنین. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ کیا
نہیں
علم, پھر مومن کی بحث کی چھیڑ دی. اصل میں عباد کا یہ تھا کہ دنیاوی علم ہوتا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اکثر عباد میں سے اکثر تفصیل البختی دنیاوی علم میں بعد دوسرے بھی بڑھ جائے. مگر یہاں من عباد المومنین میں ان پر ایمان لانے والے مراد نہیں ہیں, بلکہ انبیاء کا گروہ مراد ہے. وہ خدا کے مومن بندے جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور دوسرے انبیاء بھی ہیں, یہ عبادت المومنین ہیں. ان میں سے اکثر نبیوں پر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو فضیلت بخشی ہے, یہ قطعی اور حقیقی بات ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, اور سلیمان نے داؤد کا ورثہ پایا یا وارث ہو گیا داؤد کا. وقال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر, اور اس نے کہا ہے اے بنی نوع انسان, اے لوگو, ہمیں طیر کی زبان, پرندوں کی زبان سکھائی گئی ہے. وَأُوتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اور ہمیں ہر چیز میں سے کچھ عطا کیا گیا ہے. ہر چیز عطا کی نہیں, من کل شین, ہر چیز میں سے, ہر اچھی چیز میں سے کچھ عطا کیا گیا ہے. ان ھذا لھو الفضل المبین, یقیناً یہ ایک بہت کھلا کھلا فضل ہے. یہ منطق طیر سے کیا مراد ہے یہاں؟ اچھا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ زیادہ ہی بیٹھے ہو, لمکن لمکن لگتا ہے, سلجھی ہو کے بیٹھو. اچھے پہلے جوان ہو گئے کہ مڑ کے پھر گر گئے؟ ارے آپ کی بیماری نے آپ کو نڈھال کر دیا ہے نا, ایسی بات. ٹھیک ہے, اچھا پھر ذرا اور سیدھے ہو جائیں تھوڑے سے. یہ مسئلہ کیا ہے, منطق طیر سے کیا مراد ہے, پرندوں کی زبان یا جانوروں کی زبان؟ ثبوت کیا ہے کہ روحانی مراد ہے؟
اوپر جو آیت گزری ہے,
اوپر جو گزری ہے نہیں وہ نہیں, نیچے جو آنے والی آیت وہ بتائے گی. کیونکہ حشر سلیمان جنودہ, اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر اکٹھے کیے گئے, من الجن والانس والطیر فہم یوزعون, جن اور انس اور پرندوں میں سے, اور وہ صف صف ترتیب دیے گئے تھے. آگے بولا پرندہ نہیں ہے بلکہ چڑی بولی ہے. تو منطق طیر اگر ظاہری مانا لیا جاتا تو پرندے بولنے چاہیے تھے, چڑی کیوں بولی؟ اور چڑی کی زبان جو سکھائی نہیں گئی تو سمجھ کیسے آ گئی؟ تو پرندے بھی انسانی ہیں, چڑی بھی انسانی ہیں, اور یہ محاورے ہیں. صرف بس سلیمان کے لیے لشکر اکٹھے کیے گئے, جن اور انس اور طیر. طیر سے مراد وہ تیز رفتار دستے ہیں فوجی, جو گویا اڑتے ہوئے جاتے ہیں اور خبریں لاتے ہیں, اور دور دور کی خبریں لانے کے لیے برق رفتار گھوڑوں پر سوار ایسے دستے ہوا کرتے تھے رائج سے پہلے بھی دوسری جگہوں میں. پھر حضرت سلیمان نے ان کو غیر معمولی طور پر منظم اور مرتب فرمایا. تو ایک تو طیور سے ظاہری معنی لیے جائیں گے تو وہ دستے ہیں جو سب جن اور انس سے مراد بڑے جفا کش لوگ بھی, عام انسان بھی ان کی فوج میں تھے, اور وہ خاص طبقہ جو آج کل جن کو ہم کہتے ہیں نا, وہ کریک ٹروپ, اس میں وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. نہیں نہیں, وہ ٹروپ جو خاص طور پر تیز رفتاری سے حملہ کرنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں, کمانڈو. اس کا نام ٹروپ کے ساتھ کیا آتا ہے, کریک نہیں, کریک نہیں کہتے. ایسے ٹروپس ہوتے ہیں جو فوری کاروائی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. کمانڈوز تو ہر اس قسم کی ٹریننگ میں ملوث ہوتے ہیں جو کسی جگہ خرابی پیدا کرنی ہو, کوئی جاسوسی کروانی ہو, بم کے دھماکے کروانے ہوں, مگر وہ ٹروپس جو اچانک رونما ہونے والے حادثات یا واقعات کے طور پر فوری تیار ہو کے بھیج دیے جاتے ہیں, ان کے لیے الگ محاورہ ہے کوئی پلان ٹروپس. بہرحال جو بھی ہیں اس کو فی الحال چھوڑ دیں, اس محاورے کی ضرورت نہیں. قرآن کریم نے میرے نزدیک تیر کا لفظ یہ بیان فرما کر فوج کے وہ دستے بیان فرمائے ہیں جو تیز رفتاری سے سفر کرنے والے, دور کی خبریں لانے والے, اور ہنگامی ضرورت کے وقت مستعد رہنے والے ہیں. چنانچہ حتی اذا اتاو علی وادی النمل, یہاں تک کہ جب وہ نمل کی وادی میں پہنچے. کیا رہ گئے میں ہوں؟ یہ رہ گیا نہیں ہوا تھا. وحشر سلیمان جنودہ من الجن والانس, ابھی تو ہوا ہے یہ صاحب. وہ جو ہے نا پرندہ غائب جو ہوا تھا اس میں آپ نہیں ہیں. उसकी सजा पता क्या मुकर हुई थी, अगर उसने सही जवाब दिया तो कत्ल कर दिया जाए। हत्ता इज़ा अताउ अला वादी नमले, यहां तक कि जब वो सब नमल की वादी में पहुंचे, नमल एक कौम है जिसकी वादी में पहुंचे हैं, कालत नमलत हूं, तो नमल कौम की एक औरत ने कहा, वरना कीड़ी मुराद नहीं है यहां जैसा कि वो लेते हैं। क्योंकि हमने एक जगह सिलोगत निकाली थी, क्या निकली थी, एक कीड़ी को नमली कहते हैं, नमलत तुम नहीं कहते, आपको याद है? मैंने लोगों की तहसील जो की थी, अब मेरे जहन में नहीं है पूरी, लेकिन ये मुझे पता है कि ये लफ्ज नमल और नमला के अंदर ही सारा मामला हल हो जाता है। कौम है और कीड़ी मुराद नहीं हो सकती, कोई औरत है जो बोली है, या अय्युह नमल, उसने मुखातब करके नमल कौम से कहा है, उदखुलु मसाकिनकुम, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, ला यहतमन्नकुम सुलेमानो, ताकि का मजमून इसमें दाखिल है, जीन नहीं है, हमने दूसरी जगह चेक करवाया है, सऊदी अरब से चपरू कुरान करीम में भी जीन नहीं लिखी हुई और मिस्री कुरान करीम में भी जीन नहीं लिखी हुई, और ये जो हरूफ हैं ये जोर समय के वक्त से नहीं चले आ रहा है, ये बाद उलमा ने पढ़ते वक्त जो मजमून समझा उसके हवाले से उन्होंने पंक्चुएशन की है। अब पंक्चुएशन के बदलने से मानी पर बहुत फर्क पड़ जाता है, और इंसान की बनाई हुई पंक्चुएशन कुरान पर हाकिम नहीं हो सकती, इसलिए कुरान के मानी अगर उसकी आयात के हवाले से साबित किए जा सकते हैं तो पंक्चुएशन उसके खिलाफ भी होगी तो उस पंक्चुएशन की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए मैंने कहा था यहाँ जीम नहीं होनी चाहिए मेरे नज़दीक, मेरे नतीजे इसकी आयत का मतलब यह बनेगा, या ए नमल कौम, अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ, ताकि कि हरगिज सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें पांव तले रौंद ना सकें, वहुम ला यशुरून, और वो जानते ना हो कि किस मकसद के लिए तुम गलियों में चल रहे हो। ये वो दस्तूर है जो फौज किसी के वक्त तमाम ऐसी कौमें इख्तियार करती हैं जिन पर हमला हो, जिनके शहरों में दूसरी कौम दूसरी फौजों के साथ, क्योंकि जो भी गलियों में नजर आएगा वो निशाना बनेगा, इस शक का निशाना बढ़ेगा कि बदनीयती के साथ हमारे मुकाबले के लिए निकला है या कोई साजिश का पैगाम देना चाहता है, तो एक ही हुक्म हुआ करता है कि अपने अपने घरों में बंद हो जाओ। और यही हुक्म था जो फतेह मक्का के वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, अपने घरों में बैठना है, गलियों में नहीं निकलना, वरना अगर मारे गए तो फिर तुम्हारा कसूर होगा। बस ये वो उस अकल वाली औरत ने, और ये जो सूरत है इसमें लुत्फ की बात यह है कि दो अकल वाली औरतों को दाद दी गई है, एक नमला कौम से ताल्लुक रखती है और दूसरी मलका सबा है, कि सबा कौम से ताल्लुक रखती है, और दोनों जगह खुदा ताला ने बहुत अकल की बातें इन दोनों की तरफ मनसूब की, एक तरह से ये उससे भी बढ़ गई। शुरू में सबा ने तो ये कहा, मलका सबा ने लोगों को बताया कि जब बादशाह आते हैं तो फिर ये हरकतें होती हैं, फिर पांव तले रौंद दिए जाते हैं सारे, तुम्हारी बका का तकाजा ये है कि तुम चुप करके मान जाओ। और इस कौम की औरत ने कहा कि अपने घरों में जाके महफूज होकर बैठ जाओ, तो वो कुछ खौफ नहीं, और जो नहीं टकराएगा या इनके सामने नहीं आएगा उसको ये नुकसान नहीं देंगे। तो मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी अकल की बात नमला ने की, और वो समझ तो गई थी लेकिन कोशिश की कि किसी तरह हज़रत सुलेमान को खुश करके तो वापस भेज दिया जाए, और इसीलिए माल और दौलत के तोहफे भेजे थे जो बाद में जिक्र आएगा। बहरहाल यहाँ तो यही है, वहुम ला यशुरून से मुराद ये है उनको ये पता ना हो कि तुम किस हैसियत से गलियों में फिर रहे हो। इस्लामी की वजह से फौजें ज़रूर नुकसान पहुँचाया करती हैं, लेकिन अगर तुम बंद रहोगे घरों में तो तुम्हें कोई खतरा नहीं। وتبسم ضاحكا من قولها, حضرت سلیمان مسکرائے اس کی بات پر. اب اگر طیور کی بولی تھی واقعتاً تو کیڑیوں کی بولی تو سکھائی نہیں گئی ان کو, کس پتہ چل گیا. اور مفسرین تو یہ لکھتے ہیں کہ وہ کیڑی حضرت سلیمان کو خدا تعالیٰ نے صرف بولیاں نہیں سکھائی تھیں بلکہ نظر بھی اتنی تیز کر دی تھی کہ ایک روایت نعوذ باللہ حضرت علی کی طرف منسوب ہو کے یہ آتی ہے کہ ایک میل سے وہ پہچان لیتے تھے ایک لڑکی ہے کہ لڑکا کیڑی, یعنی کیڑی مونس ہے کہ وہ لکڑ ہے. ایسی ایسی لغو کہانیاں ہماری تصویروں میں جگہ پا گئی ہیں کہ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت مسیح صاحب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ مولویوں کے اندھیروں سے قرآن کی روشنی کی طرف انہیں واپس کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کی طرف واپس کیا. تو یہ وہ ساری غلط تصویریں ہیں جنہوں نے عجیب و غریب کہانیاں بنا دی ہیں حضرت سلیمان کے گرد. فرمایا حضرت سلیمان نے جب یہ بات سنی تو مسکرائے, وقال رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر کی ہے, علیہ و علی والدیہ, مجھ پر بھی کی ہے اور میرے والدین پر بھی فرمائی تھی, وان عاملہ صالحا, اور میں نیک اعمال کرنے والا ہوں. اب اس کیڑی کی جس کو کیڑی کہتے ہیں, میں عورت کہہ رہا ہوں, اس کی توقعات اپنے متعلق سن کے دعا کی طرف سوچ جمائی ہوئی ہے کہ میرے سے یہ توقع رکھتی ہے, میں ایک رحم دل انسان, عدل پر قائم انسان, ناجائز کسی پر کوئی ظلم توڑنے والا نہیں, اس لیے اے خدا مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر گزار رہوں اور نیک اعمال بجا لاؤں. وادخلنی بے رحمتِ کا فی عبادِ کا سوالے ہیں کیا سزا ہو, نیک اعمال سے مراد ہوئی کی سزا ہوگی, وہ اعمال جس پہ تو راضی ہو کہ وہ اعمال جو نیک ہوں. ویسے لفظ ٹھیک ہے آپ کی بات, سرگاہوں کو ترجمہ لفظ چاہیے تھا, ان عامل صالحن, کہ میں وہ ایسے نیک اعمال بجا لاؤں ترگاہ ہو جن سے تو راضی ہو, کیا راضی ہو جائے, وہ ادخلنی بے رحمت کا, اور مجھے اپنی رحمت میں داخل فرما لے, فی عبادت کا صالحین, اپنے نیک بندوں میں. وہ مساکن میں داخل ہو رہی تھی کیڑی یا اپنی قوم کو امن کی خاطر. اب نبی کی دعا تو اس سے بہت بلند ہونی چاہیے, اس لیے مساکن میں داخلے کی بجائے اپنی رحمت کے مسکن میں داخل فرما, یہ دعا ہے. وَتَفَقَّدَتْ تَيْرَا فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى, اب یہ ہے کم سب وہ بات اندے بتائیے. وَتَفَقَّدَ تَيْرَا, اس نے ایک پرندے کو غائب دیکھا, موجود نہیں تھا. فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ, خُدْهُدَ, تو مجھے کیا ہوا ہے, مجھے کیا ہو گیا, مجھے حضور دکھائی نہیں دے رہا, ہم کان میں غائبین, یا وہ ہے ہی نہیں یہاں. تو معلوم ہوتا ہے وہ ایک بڑا لشکر تھا, اس میں اس بات کا امکان تھا کہ ایک شخص نظر نہ آئے لوگوں میں مل جل کر, اس لیے یہ فرضی بہانہ نہیں ہے جسے ہم کہہ دیتے ہیں مجھے آنکھوں کچھ ہو گیا ہے میں دیکھ نہیں رہا, واقعتاً ایک احتیاطی کلام تھا کہ کیا وجہ ہے, حضرت کو نظر آنا چاہیے تھا, میں نہیں جو دیکھ رہا تو کیا وہ غائب تو نہیں ہو گیا, یا ہے ہی نہ ہو, موجود ہی نہ ہو جہاں. اس اظہار کے بعد اچھے موقع پہ بول رہے ہیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع يقين اني وجدت امراه تملكهم فاوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون اب سجدہ آئے گا جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہیں سجدہ کر لیں اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم اکثر تو روایات سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ سجدہ فرمایا کرتے تھے اور جہاں ثابت نہیں ہے وہاں بعض ائمہ کی طرف منسوب ہے کہ ان کے نزدیک ثابت ہے, یعنی وہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے یاد نہیں کیا تھا, مثلا بعض جگہ سجدہ شافی لکھا ہوگا, مراد یہ ہے کہ امام شافی کے نزدیک جہاں سجدہ ہونا چاہیے تھا یا انہوں نے روایات سنی ہوگی ہوا کرتا ہے, مگر اپنی طرف سے نہیں بنایا گیا, مگر وہ جو پنکچویشن ہے اس میں بہت سی ایسی ہے جو بعد کے علماء نے جو تو چند سو سال بعد پیدا ہوئے تھے, میرا خیال جو اصل قاری جس نے یہ پنکچویشن جاتی ہے وہ تو غالباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے اس وقت جب کہ قرآن کریم پھیلا ہے عجمیوں میں زیادہ اور وہاں کتابت بھی شروع ہوئی جس حد تک بھی ان کے معنی میں ہو سکتی تھی, تو ان کو اس خطرے سے بچانے کے لیے کہ کہیں وہ ایسی صورت میں بغیر ٹھہرے آگے نہ گزر جائیں کہ وہ پھر کلمہ کفر بھی بن سکتا ہے, تو وہاں خاص طور پر بہت سخت ہدایت ہوتی ہے کہ یہاں ضرور لازم ہے کہ یہاں ٹھہرے, باقی جگہ مشورے ہیں, اس لیے وہ صرف پنکچویشن ہے اور علماء کا اپنا فہم ہے جس نے ان کو مدد دی ہے یہ بتانے میں کہ یہاں ٹھہرنا چاہیے, یہاں سے جلدی نکلنا چاہیے. قال سننظر وصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين یہاں سے لاؤز بنا سے لاؤز بننا ہو میں ضرور اسے سخت عذاب دوں گا, شدید میں سخت, بس میں اسے ضرور سخت عذاب دوں گا اور لاز بہننا ہو یا پھر میں اسے قتل کر دوں گا اور لیاتینی بسلطان مبین یا میرے پاس کوئی کھلی کھلی دلیل لے کر آئے. اب ایک حدود کو عذاب دینا اور اسے قتل کر دینا اور حدود کا دلیل لے کر آنا, یہ ساری باتیں پرندوں اور انسانوں کے تعلقات میں بالکل اجنبی اور بے محل ہیں, اور کوئی بھی انسان ایک پرندے کی ایسی غلطی پر کہ وہ وہاں موجود نہ ہو یہ فیصلہ نہیں کیا کرتا کہ اسے قتل کر دیا جائے، شدید عذاب دیا جائے. طوطے ہم نے پالے ہوئے بچپن میں، تو طوطے کی وقت بھاگ جایا کرتے تھے، کبھی دماغ کی گوشت میں بھی نہیں آ سکتا کہ اس کو عذاب دیا جائے بھائی. تو حضرت سلیمان کا یہ کہنا صاف طور پر معلوم بتاتا ہے کہ دراصل وہ ایک اتنے اہم فریضے پر فائز افسر تھا کہ جس کے متعلق یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ وہ سپاہی نہ ہو گیا. ارد گرد کی قومیں اس کے ساتھ میل جول کر کے کہیں حضرت سلیمان کے مقاصد اور ارادوں سے واقف نہ ہو جائیں. بس یہ بہت گہرا جرم ہے جس کی سزا آج کی دنیا میں بھی قتل ہی ہوا کرتی ہے. ایک قوم کے راز دوسری قوم کو جنگ کی حالت میں بتا دینا بہت بڑا جرم ہے. تو چونکہ وہ اتیر دستے میں سے تاہل ہو اور معلوم ہوتا ہے اس کو اس میں ایک غیر معمولی فوقیت بھی حاصل تھی، ایک مرتبہ حاصل تھا، اس لیے نوٹ کیا ہے حضرت سلیمان نے کہ وہ حضور ہے کہ نہیں. یہاں جب غائب دیکھا فرمایا یا تو پھر اس بڑی سزا سخت دی جائے گی، یا پھر ہو سکتا ہے وہ ٹریچری یا ڈیزرشن کے جرم میں قتل کر دیا جائے، یا پھر اسے ثابت کرنا ہوگا کہ اس کے غائب ہونے کی کیا جواز ہے. مکہ سے غیر بعید، پس وہ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ آ گیا. مکہ سے میں نے رکا لمبے عرصے تک نہیں، اس کا برعکس جو معنی ہے وہ ہے آ گیا. مکہ کا میں نے آ گیا نہیں ہے کہ وہ کچھ بس تھوڑی ہی دیر غائب رہا، زیادہ نہیں. فقالا، اور آتے ہی اس نے کہا احت تو بے معلوم تو حت بہی وجہ تو کبن سب بے نب یقین، کہ میں ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں، یعنی آپ کے لیے انفارمیشن لینے آیا ہوں، لے کر آیا ہوں، آپ کی انفارمیشن دینے نہیں گیا تھا. اور وہ بات قوم سبا سے تعلق رکھتی ہے اور بہت یقینی خبر ہے. وہ کیا خبر ہے؟ انی وجد تم راتن تم لے کو ہوں. ایک تو یہ کہ اس ملک کی سربراہ ایک عورت ہے، وہ ملکہ ہے اس ملک کی. میں نے کہا یہ صرف ہماری کلاس کے ہیں نا، باقی 15 منٹ اس کے علاوہ بھی ہیں نا. ٹھیک ہے، انی وجد تو وجد تم راتن، میں ایک عورت کو، میں نے ایک عورت دیکھی ہے وہاں، تملکہم جو ان کی ملکہ تھی، وہ اوتیت من کل شین، اور اسے ہر چیز عطا کی گئی ہے جس کا حضرت سلیمان نے کہ اے خدا میں تیرا احسان مند ہوں، شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے تو نے ہر نعمت عطا کی ہے. تو اس کو بھی ہر نعمت میں سے کچھ نہ کچھ عطا کیا گیا ہے. بولہا عرش عظیم، اور اس کا تخت بہت عظیم تخت ہے، بہت بڑا تخت ہے جس پر وہ فائز فرمائی گئی ہے. وجدتھا و قومہا یسجدون للشمس، میں نے اسے دیکھا اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا. وزین لہم الشیطان، اور شیطان نے ان کو خوبصورت کر کے دکھا دیا ہے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، ان کے اعمال کو ان کے سامنے شیطان نے خوبصورت کر کے دکھا دیا ہے. اصدہم عن السبیل، اور اس نے ان کو سیدھے اچھے صاف رستے سے روک دیا ہے. فہم لا یہتدون، بس وہ ہدایت نہیں پاتے. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، شیطان نے ان کو یہ کہہ کر روکا ہے، یہ کہتے ہوئے بتایا ہے، روکا ہے کہ اس اللہ کو سجدہ نہ کرو، یخرج الخبا، جو پیدا کرتا ہے زمین سے پوشیدہ چیزیں، اگاتا ہے کہ سماوات وال آسمانوں اور زمین دونوں میں نئی نئی چیزیں نکالتا ہے انہیں. وہ یالم و ماتو خونا وہ ماتولن ہوں, اور جس طرح زمین اور آسمان دونوں ہی اپنے اندر مخفی خزانے اگلتے رہتے ہیں اور اپنے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو وہ باہر نکالتے, اسی طرح اللہ تعالیٰ یالم و ماتو خونا جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. وہ ماتولن ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی چھپاتا ہے جانتا ہے. یہ اللہ یہ کرتا ہے, مگر کیا کون رہا ہے؟ شیطان. یہ ہے مسئلہ. کیوں اشرف صاحب بتائیے. سنسائے سنائیے. شیطان دھوکہ بھی دے رہا, اتنی تعریف اللہ تعالیٰ کی کھول کھول کر ان کو بتا رہا ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. نظر نہیں آتا کیسا ہو. اس طرز بیان کو سمجھنا چاہیے کیوں ہے ایسے. مومن صاحب یا قمر صاحب ہے نا سوچنے والے, یہ تو مانتے ہیں نا آپ, سوچنے والی بات ہے. اس لیے میں باتیں اٹھا رہا ہوں یہ کہ اکثر جو ہم سمجھتے ہیں ہم نے ترجمہ پڑھ لیا ہے, ترجمہ پڑھا ہی نہیں ہوتا, اور دماغ ایسا رٹ کا عادی ہو چکا ہوتا ہے جیسے رہٹ کے اوپر بیٹھا گھوم رہے ہوں تو اس کی رہٹ کی آواز خاموشی لگ رہی ہوتی ہے. ایک روٹین کا دھوکہ ہے جو انسان سمجھتا ہے آ رہا ہے ترجمہ میں جا رہا ہوں, حالانکہ ایک ایک آیت پر بعض دفعہ ٹھہر کر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ مراد کیا ہے, اور بہت تعجب انگیز باتیں دکھائی دیتی ہیں اگر ٹھہر کر غور سے دیکھیں. یہی کائنات کا حال ہے, سرا پر سے دیکھنے والے عام نظر سے دیکھنے والے گزر جاتے ہیں اور ان کو ان کے نیچے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے, اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ دیکھا ہے, مگر نہیں بھی دیکھا ہوتا تو قرآن کریم اسی خدا کا کلام ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے, اور وہی ادائیں اس تخلیق میں ہیں جو قرآن کی تخلیق یا تخلیق جو لوگ نہیں مانتے قرآن کے اندر موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھولا. تو اس پہلو سے ضروری ہے دیکھنا. دوبارہ یہاں شروع کرتے ہیں. بجتھا و قومہ یسجدون للشمس من دون اللہ, میں نے ان کو دیکھا اور ان کی اس کو دیکھا اور اس کی قوم کو اللہ کے سوا وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اول تو یہ پرندہ جن دیر غائب رہا ہے اس کی زبان تو حضرت سلیمان کو سمجھ آ گئی, مگر پرندے کو انسان سے بڑھ کر عقل اور انسانی معاشرے کا جائزہ لینا یہ قرآن کریم نے کہاں بیان سنا ہے؟ اس لیے وہ پرندہ ہے ہی نہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں. خود کو تو اپنے دانے سے کام ہے, اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ زمین کیسے اگاتی ہے. تو یہ جو پرندہ ہے یہ تو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, اور ایسا عرفانہ کلام ہے اس کا جس نے قوم کو بڑا گہرائی سے جائزہ لیا ہے, اس کے حالات جانتا ہے اور ان کی باتیں بھی سنی. تو پرندوں کو تو انسانوں کی بولی خدا نے سکھائی نہیں کہیں, نبی کو سکھائی ہے پرندوں کی بولی, نہ کہ پرندوں کو انسانوں کی بولی. تو حضرت تو پیسے کی بولیاں آ گئیں دوسروں کی. پہلا استنباط قابل توجہ یہ ہے کہ یہ حضرت ایک انسان کا نام تھا جو لشکر کا سالار تھا, اور یہ وہ لشکر تھا جس کا کام تیز رفتاری سے سفر کرنا اور دور دور کی خبریں لانا تھا. اس نے بڑی حکمت سے جائزہ لیا ہے اس قوم کا, اور یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ سورج کی پر عبادت کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوبصورت کر کے دکھا دیے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیا ہے. جہاں نفس کا شیطان مراد ہے، وہ بیرونی شیطان مراد نہیں ہے جو باہر سے آ کر تقریریں کیا کرتا ہے، بلکہ وہ قومیں جو دانشور بھی ہوں، جن کو علم بھی ہو کہ یہ زمین میں جو چیزیں اگ رہی ہیں یہ خود بخود نہیں اگ رہی، ان کا اگانے والا ایک خدا ہے، وہ یہ جانتے بوجھتے بھی رٹ میں پڑ کر خدا تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر لیا کرتے ہیں، اور جب تک ان کو جھنجھوڑا نہ جائے وہ جاگتے نہیں۔ بس یہی حال ملکہ سبا اور اس کی قوم کا تھا، بڑے صاحب فہم لوگ تھے۔ ملکہ سبا کی عقل کی باتیں تو بڑی نمایاں طور پر ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ ایسی ملکہ بھی اور اس کی قوم بھی عبادت کے معاملے میں دھوکہ کھا گئے، اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ اللہ ہی ہے جو زمین سے چیزیں اگاتا یا آسمان سے نئے ظاہر فرماتا ہے، وہ سورج کی عبادت کرنے والے لگ گئے۔ اللہ یسجد للہ الذی کی آواز جو ہے، یہ دراصل ان کے مہنتوں اور پنڈتوں کی آواز میرے نظر۔ پہلا جو مضمون ہے وہ تو بالکل کھلا ہے کہ انسانی فطرت میں یہ بات ہے اور ان کو یہ بات اچھی لگی، مگر یہ مہنت اور پنڈت واقعتاً دھوکہ دیتے ہیں دنیا انسان کو، اور اپنے فرضی خداؤں پر قائم رکھنے کے لیے دوسری آواز سے روکتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ہر نبی کے وقت ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم کے وقت بھی دیکھو یہی ہوا تھا، ارادتاً روکا جاتا ہے ان کو اور جان بوجھ کر روکتے ہیں، پتہ ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی پنڈت ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بے ایمان لوگ ہیں اور وہ دنیا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، مگر عام دنیا کے جو قوانین ان کو جانتے ہیں وہ واقعتاً وہ سورج کو خدا نہیں سمجھتے ہیں، کسی اور چیز کو نہیں سمجھا کرتے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم کا واقعہ ہوا تو اپنے نفسوں میں الٹائے گئے اور اوندھے منہ ہوئے، انہوں نے جان لیا کہ ہم جھوٹے ہیں، ذرا سے غور پر ان کو سمجھ آ گئی تھی، لیکن ضد پہ قائم ہو، اور ضد بھی ایسی کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ اس لیے نہیں کہ بتوں کا کوئی عزت ان کے دلوں میں تھی یا وہ ان کو حقیقت میں خدا سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان سے ان کے رزق اور منافع وابستہ تھے۔ اور شیطان کا یہ کہنا مراد یہ نہیں ہے کہ واقعتاً وہ شیطان جو کہا جاتا ہے آدم کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے آغاز کیا تھا شرارت کا، وہی شیطان دوڑا دوڑا یہاں آیا ہے۔ یہ شیاطین ہیں مختلف قسم کے، کچھ نفس کے شیطان ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، کچھ پنڈت اور گرجا گاہوں مندروں کے سربراہ وہ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا زبان حال سے کہنا ہے نہ کہ لفظ کہنا، یہ دوسری بات بڑی اہم ہے۔ یہاں وہ منہ سے یہ نہیں کہتے کہ یہ خدا تعالیٰ جس نے یہ خبا کو نکالا ہے، جو آسمانوں اور زمین سے پوشیدہ باتوں کو ظاہر فرماتا ہے، اس کی بات نہ کہو، یہ زبان حال کا کلام ہے۔ ان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ جانتے بوجھتے کہ اللہ ہی ہے اور یہ بت نہیں ہے، جانتے بوجھتے کہ سورج نہیں بلکہ ایک غیر مری طاقت ہے جو سورج کا بھی خدا ہے، اس کے علم کے باوجود وہ ان کو خدا سے سجدہ کرے کر رکھتے ہیں۔ گویا وہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ چیزیں پیدا کرنے والا تو خدا ہے، آسمان و زمین کا رب تو وہی ہے، مگر اس کے باوجود تم سجدہ کرو، اس کو سجدہ نہ کرو، یہ ظاہری کلام ممکن نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بس یہ پنڈتوں کا کلام ہے جو ظاہری طور پر نہیں، سمجھتے بوجھتے ہوئے حق سے انحراف کرتے ہوئے گویا وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہے تو یہی خدا، مگر عبادت کسی اور چیز کی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اور اللہ ایک ہی ہے، لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ ایک ہی ہے جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اب اس سے پہلے جو عرش کا ذکر گزرا ہے ملکہ کا، اس کے عرش کی تعریف ہوئی تھی، بہت بڑا عرش ہے اس کا، مگر یہاں یہ بھی لگتا ہے کہ حکایت شاطیاں شیطان ہی کی چل رہی ہے, مگر شیطان کی حکایت ختم ہو چکی ہے. اور اس پہلو سے اس حکایت کا آغاز جو خدا کی طرف سے ہے اس پہلی آیت کی طرف بھی منسوب ہو سکتا ہے. ایک تو وہ معنی ہے جس کو میں یوں پیش کیا کہ گویا زبان حال سے وہ یہ کہہ رہے ہیں, سمجھتے بوجھتے ہوئے وہ لوگوں کو ہدایت سے دور کر رہے ہیں, گویا دیکھتے ہیں اور پھر بھی یہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں اس کی نہیں مانو, اس کے سامنے میں جھکو جس نے پیدا کیا, اس کے سامنے جھکو جس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ دھوکے کے کلام کی وجہ سے ایک کلام ان کی طرف منسوب ہو گیا. دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ جب وہ اشیا اعمالہم فصدہم عن السبیل, جب انہیں رستوں سے روکا تو رستوں سے روکنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ یسجدوا للہ الذی, یہاں خدا کا کلام شروع ہو گیا, یہاں روکنے والوں کا کلام ختم ہو چکا ہے. اس پہلو سے یہ مطلب بنے گا صدہم کی تشریح ہے, خدا سے یہ رستے سے روکنے کا طریق ان کا ایسا تھا کہ گویا اس روکنے کے بعد ان سب چیزوں سے وہ روک رہے ہیں, اصل مالک اور, اصل خالق اور, عرش عظیم کا رب کوئی اور ان سب سے توجہ ہٹا رہے ہیں, مگر یہاں یہ کلام ان کا نہیں بلکہ اللہ کا ہے. روکتے تھے اللہ یسجد للہ الذی, کہ اللہ کو سجدہ نہ کرے, اور یہ خدا اپنے متعلق خود فرما رہا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں. چنانچہ آخری کلمہ جو ہے وہ اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ اللہ کا کلام پہلے سے شروع ہو چکا ہے, وہ شیطانی کلام نہیں تھا. اللہ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, اللہ ہی ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں, وہ عرش عظیم کا رب ہے, اور اس کا عرش جو تھا ملکہ کا وہ تو بہت محدود اور معمولی تھا, اور اللہ کا جو عظیم عرش ہے یہ ہر چیز پر حاوی ہے. اب چونکہ ہومیوپیتھی کا وقت 3 منٹ رہ گیا, اس لیے اب وہ شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟